الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سورہ شورا کی آیت میں ان اقیم الدین کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس پر ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو پچھلی مجلس میں کی تھی. یہ چونکہ زبان اور بالخصوص اس میں ایک خاص فعل کے استعمال کا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے احساس ہے کہ پچھلی نشست میں بحث کچھ تھوڑی سی فنی ہو گئی. میں یہ کوشش کروں گا کہ اس کو نسبتاً سہل طریقے سے اس دفعہ واضح کرنے کی کوشش کروں. عربی زبان میں جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو ایک تو اس کا مدعا ہے، جیسے یہاں پہ فعل اقامت استعمال ہوا ہے، یعنی ان اقیم الدین. یہ فعل اقامہ یقیم اقامہ ہے. سادہ لفظوں میں جیسے ہمارے اردو مترجمین نے اس کا مدعا بیان کیا ہے، قائم کرو یا قائم رکھو. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اسی مفہوم کو لے کر اپنے فکر کی عمارت تعمیر کی ہے. تو پہلی چیز جو اس معاملے میں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود عربی زبان میں اس فعل کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو یہ استعمال یا تو اپنے کسی متعلق کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. میں اس کو سادگی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ہی مفہوم لے لیجئے، فلاں چیز کو قائم کرو یا فلاں چیز کو قائم رکھو، تو اس میں ایک متعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں قائم کرو اور کہاں قائم رکھو، اور کبھی نہیں ہوتی. یہ جو متعلق ہے، یعنی جو ہمارے بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے، اس کو زبان کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہاں یہ مقدر ہے، اور ہم اس کا کوئی قرینہ وہاں کلام میں پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ الفاظ میں ہوتا ہے. اس کی بڑی ہی عمدہ مثال اسی فعل کے معاملے میں خود قرآن مجید میں اقیم الشہادہ کے الفاظ میں ہے. یعنی بالکل وہی فعل ہے، ویسی ہی ایک معنوی چیز جیسے یہاں دین ہے اس کا مفعول بن رہی ہے. اور میاں بیوی کے تعلقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، اقیم الشہادہ گواہی کو قائم رکھو، یا اقیم حدود اللہ، اللہ کے حدود کو قائم رکھو. کہاں قائم رکھو؟ یعنی اپنی ذات میں قائم رکھو. ایک اس کا متعلق یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں پر اس کو قائم رکھو، دنیا میں اس کو قائم رکھو. یعنی یہ دو پہلو اس فعل میں اور بہت سے دوسرے افعال میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گا، آپ سے اب پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ ایک اور فعل بھی بالکل اسی طرح ہے، جس کے متعلق کی اس نزاکت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سید صاحب نے اپنی کتاب الجہاد فی الاسلام میں پوری بحث کی بنیاد اس پر اٹھا دی. قرآن مجید میں ایک اور فعل بھی ہے، اور اس میں بھی بالکل یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو پہلے اس کی اس نزاکت کو سادگی سے سمجھ لیجئے کہ ہم کہتے ہیں حد قائم کرو، تو جس وقت یہ کہا جائے گا حد قائم کرو یا حدود الہی کو قائم رکھو، تو اس میں آپ سے آپ یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ کہاں قائم رکھو، یعنی اس کا متعلق کیا ہے، کس چیز پر اس کو قائم رکھو. تو اگر تو انسان کی اپنی ذات یا اس کا نفس ہے تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی، اور اگر وہ دوسرے لوگ ہیں تو نوعیت بالکل اور ہو جائے گی. چنانچہ میں نے مثال دی تھی آپ کو اس کی، کہ جب میاں اور بیوی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، آپ دیکھیے فعل بالکل وہی ہے، اسی طرح ایک معنوی چیز اس کا مفعول بن رہی ہے، اللہ یقیمہ حدود اللہ، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، کہاں قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی اپنی ذات میں. اگر وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کر سکیں گے، اگر وہ اللہ کے حدود کو اپنائے نہیں رکھ سکیں گے، اگر وہ اللہ کے حدود کا اہتمام نہیں کر سکیں گے، یا سادہ لفظوں میں جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدیم مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں، یا وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکیں گے. یعنی ایک یہ مطلب ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ حاکم الحد، کہا آپ نے عربی زبان میں، حد قائم کرو. کس پر؟ اب آپ وضاحت کیجئے نا. حاکم الحد علی الزانی، بدکاری کرنے والے پر حد قائم کرو. تو یہ علی الزانی جو ہے، بدکاری کرنے والے پر، اس کو کہتے ہیں متعلق. اگر آپ کسی فعل کو نفس سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، یعنی انسان کی ذات سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، تو یا اس کا متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے، یا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کا قرینہ کلام میں ہونا چاہیے. یعنی یہ سادہ اصول ہے جس کو سمجھ لیں. اور دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو عربی زبان میں جب یہ کہا جائے گا کہ حاکم الحد، تو اس میں دو احتمالات ہیں. یعنی اس حد کا آپ خود اہتمام کریں، یا آپ اس حد کو دوسرے پر قائم کر دیں. اللہ کی ایک حد ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، آپ خود اس کی پابندی کریں. اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جائے گا، دوسرے پر قائم کر دیں. تو جب اس میں دوسرے پر قائم کر دے کا مدعا ادا کرنا ہوگا، تو دو میں سے ایک چیز کی ضرورت ہوگی. یعنی یا یہ کہا جائے گا حاکم الحد علی الزانی، حاکم الحد علی الناس، حاکم الحد علی المجرم، یعنی کچھ کہیں گے نا آپ. اور یا کلام میں وہ چیز موجود ہوگی. مثلا کلام میں ہونے کی کیا صورت ہے؟ وہاں لفظ میں نہیں ہوگی. مطلب یہ مجرم کو اب لا کر ہم نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، حد قائم کرو. یہاں دیکھیے آگے نہیں ہے، لیکن قرینہ کلام بتا رہا ہے کہ یہاں اس کو باہر جانا ہے. تو میں نے جو بات وہاں کہی تھی وہ اگرچہ ذرا فنی زبان میں ہے، وہ یہ تھی کہ بھائی اگر اس کو اس مطلب کے لیے استعمال ہونا ہے جو سید صاحب اس سے لے رہے ہیں، تو یا اس کا یہ متعلق جملے میں موجود ہونا چاہیے یا مقدر ہونا چاہیے. یعنی اگر میں سادگی سے اب بات اپنی واضح کر سکوں تو یہ صورت. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بالکل ٹھیک یہی جگہ ہے جہاں سے سید صاحب نے غلطی کھائی ہے. وہ کہتے ہیں اس فقرے کا ترجمہ، یہ تفہیم القرآن ہے، اس میں جو انہوں نے آگے بحث کی ہوئی ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ پیش کر دی تھی، اس سے متصل اوپر جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں بات، یہ پیرا ہے. اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے. آپ خیال نہ کر رہے ہوں کہ میں اس ایک فعل کے استعمال پر اتنی دراز نفسی سے کیوں کام لے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک پوری تعبیر کھڑی ہوئی ہے، اس کو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جانا چاہیے. اس فقرے کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے قائم کنید دین را کیا ہے، ان کا فارسی ترجمہ ہے. اور شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب نے قائم رکھو دین کو. یہ دونوں بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادوں میں شاہ رفیع الدین صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب، یعنی یہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ بہت بڑے اور بڑے جید علماء ہیں. سید صاحب نے اگر بنیاد رکھی ہے تو اردو مترجمین کی حد تک کمزور نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیے، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، یعنی انہوں نے ترجمہ نقل کیا. اب ظاہر ہے کہ وہاں مترجم وضاحت تو نہیں کر رہا نا، اس نے تو ترجمہ کر دیا، ان کا ترجمہ ہی ہے. اگر آپ اب بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں آگے کوئی تفصیلی نوٹ نہیں ہے. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. اقامت کے معنی قائم کرنے کے بھی ہیں اور قائم رکھنے کے بھی، اور انبیاء علیہ السلام ان دونوں ہی کاموں پر مامور تھے. ان کا پہلا فرض یہ تھا، اب دیکھیے وہ متعلق آ گیا، ان کا پہلا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ دین قائم نہیں ہے وہاں سے قائم کریں، اور دوسرا فرض یہ تھا کہ جہاں یہ قائم ہو جائے یا پہلے سے قائم ہو وہاں اسے قائم رکھیں. ظاہر ہے کہ قائم رکھنے کی نوبت آتی ہی اس وقت ہے جب ایک چیز قائم ہو چکی ہو، ورنہ پہلے اسے قائم کرنا ہوگا، پھر یہ کوشش مسلسل جاری رکھنے پڑے گی کہ وہ قائم رہے. یعنی انہوں نے متعلق کو لے کر جہاں کے لفظ سے اسے ادا کی، جہاں یہ قائم ہو جائے اس کو بیان کر دیا. اصل غلطی یہ، یعنی اس فعل میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ فعل جب استعمال ہوگا تو اگر یہ جہاں کا مدعا اس کے اندر داخل کرنا ہے، تو جیسے کہ میں نے عرض کیا، پھر دو میں سے ایک کام کرنا ہوگا، یا تو اس میں الفاظ آ جائیں گے، مثلا ان اقیم الدین علی الناس، یہ آ جانے چاہیے تھے، और या उसको कलाम में कहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, दोनों ही नहीं। तो इस वजह से फेल बिल्कुल ठीक उस मफहूम में इस्तेमाल हुआ है जैसे हम कहते हैं कि अपनी ज़ात में इसको कायम रखो। चुनांचे मैंने इसकी मिसाल दी थी पिछली दफ़ा और ये बताया था कि हमारे जो कदीम मुफस्सरीन हैं वो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से इसको समझते हैं, और ख़ुद मौलाना ने भी जब ये मसला अभी इस तरीके से सामने नहीं आया था और वो तफ़हीमुल कुरान इब्तदान लिख रहे थे तो हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील में बिल्कुल यही मुद्दा बयान किया, यानी वहाँ उन्होंने इसको मुतल्लक नहीं किया लोगों से या जहाँ से मुतल्लक नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उसको अपना दस्तूर ज़िंदगी बनाए, यानी उसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें। तो अनकीमुद दीन का मतलब ये होगा कि दीन को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करो, दीन को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ, दीन को पूरे एहतमाम के साथ अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखो, यानी ये मानी है इसके। यही मानी बगैर किसी इस्तेसना के पिछले 14 सदियों में उनसे पहले हर साहिब इल्म ने लिए, यानी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। उसकी वजह यह है कि इसकी गुंजाइश नहीं, यानी ये फेल जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है अगर इसको उनके मानी में मान लिया जाए तो फिर आकिम इस सलात का मतलब होगा कि जहां नमाज कायम नहीं है वहां उसे कायम कर दो लोगों के ऊपर, और जहां लोग उसे कायम किए हुए हैं वहां कायम रखो। तो वहां भी अकीम उस सलात में भी हमसे कहा जाता है कि नमाज को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखो, नमाज का अपनी ज़िंदगी में अहतमाम रखो, नमाज को अपनी ज़िंदगी में अपनाए रखो। तो मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद ने दो जगह फिर उसको खोला है। कुरान का आम तरीका यह है कि वो बाज़ औक़ात एक बात को एक फेल में अदा करता है और दूसरी जगह दूसरे तरीके से, तो जहाँ खोला है उसको सूरह मोमिनून और सूरह मारिज में तो वहाँ का है वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, यानी एक वहाँ अकीमों का फेल नहीं इस्तेमाल किया बल्कि दो और फेल इस्तेमाल करके उसको वादे कर दिया है कि वो अपनी नमाज के ऊपर दवाम इख्तियार करते हैं, यानी उसको अपनाए रखते हैं, उस पर कायम रहते हैं, उसकी हिफाजत किए रहते हैं। तो दीन को अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल दुरुस्त और बरकरार रखना, ये मतलब है इसका। तो जब अल्लाह ताला ने ये दीन सब अम्बिया को दिया तो हिदायत ये की कि शरा लकुम मिनद दीन मा वस्सा बही नूहम वल्लज़ी ओहैना इलैक व मा वस्सैना बही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला तफर्रुकू फी, कि उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया और जिसकी वही अब हमने तुम्हारी तरफ की है और जिसकी हिदायत हमने इब्राहिम मूसा और ईसा को फरमाई, यानी जलीलुल कदर अंबिया के नाम लेकर अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये एक ही दीन है और मैंने इसको सब पैगंबरों के लिए इसी तरह मुकर्रर किया और सबको इसके बारे में जो हिदायत दी वो क्या थी, अन अकीमुद्दीन वला तफर्रुकू फी, कि ये दीन जो मैंने तुम्हें दिया है इस दीन पर पूरी तरह कायम रहना, यानी इसको अपनी जिंदगी में बरकरार रखना और इसमें कोई तफरका ना पैदा होने देना। यानी मतलब यह है कि इस दीन की एक चीज को छोड़कर दूसरी को अपनाने का तरीका ना इख्तियार करना, वही दुरुस्त रखना, बरकरार रखना। यानी जब आप कहेंगे दीन को अपनी जिंदगी में बरकरार रखो तो दोनों पहलू होंगे, एक पहलू ये होगा कि उसके अपनाने में कमी ना हो और दूसरे ये कि उसके अज्जा में कोई कतो बुरीद ना हो जाए, उसमें कोई बिदत ना दाखिल हो जाए, ना कोई चीज़ उसमें शामिल हो जाए ना कोई निकाल दी जाए। तो दुरुस्त रखना, बरकरार रखना, उसको अपनाए रखना, ये गोया इसका मुद्दा है। और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि इसमें सवाए इसके कि ये बहस हमारे ज़माने में पैदा हो गई तो हमने इसमें कुछ हिंदी की चिंदी की है, यानी मतलब फेल क्या है, उसका मतलब क्या है, अरबी ज़ुबान में उसके इस्तेमाल क्या है, क्या चीज़ है, ये बहस हम लोगों को करनी पड़ी है सैयद साहब के इस मुद्दा की तरदीद में, वरना जिन लोगों के सामने ये मसला पेश नहीं आया उन्होंने बस इसके मानी बयान कर दिए, यानी वो सादगी से इसके मानी बयान कर देते हैं, ये बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है और उससे हम क्या मुराद ले रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि वो बयान करेंगे कि युरीदो दायमन मुस्तमिरन, यानी उसको उस पर दवाम रहे, उसको अपनाए रखो, उसको इख्तियार किए रखो, वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा जारी और सारी रहे, इन अल्फाज में आमतौर पर इसका मुद्दा बयान करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ज़मख़्शी हैं मिसाल के तौर पर, ज़ुबान के बड़े लोगों में से हैं, तो उन्होंने दीन की चीज़ें गिन के कहा कि वो चीज़ें जिनको अपनाने से आदमी मुसलमान होता है उनको अपनाने का नाम है उस पर पूरी तरह कायम हो जाना, गोया मुद्दा को उन्होंने बयान कर दिया इस तरीके से। तो ये असल में इसका मफहूम है, पहली जो चीज़ है वो ये समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसमें एक और बड़ी नाजुक बहस पैदा हो गई, और मैंने आपको मौलाना मौदवी साहब का पहला पैरा सुनाया था वो इसके फौरन बाद है, और ये जो अब सुनाया ये इसके ऊपर है। इकामत के फेल की बहस उन्होंने इतनी ही की है वहीदुद्दीन खान की ताबीर की गलती के मबाइस की तरदीद करते हुए। असल में जिस बहस को वहीदुद्दीन खान ने भी बहुत फैला दिया और सैयद साहब ने भी कई सफ़ों में आगे उसका जवाब दिया है, वो एक दूसरी बहस है। वो दूसरी बहस ये है कि हमारे कदीम मुफस्सरीन अनअकीमुद्दीना के मामले में तो अरबी ज़ुबान के लिहाज से बिल्कुल सही मुद्दा उसका बयान कर देते हैं, यानी जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, यानी मेरे इलम की हद तक कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसने इससे मुख्तलिफ कोई मानी इसके लिए, सब बिल्कुल यही मानी लेते हैं, यानी उसको खुद आदमी की अपनी ज़ात से मुतल्लक करते हैं। अब उसके बाद ये मैं थोड़ी सी आगे बहस करके आपको बताऊँगा कि उससे क्या फ़र्क वाक़ होता है, ये वो करते हैं। लेकिन एक दूसरी बहस वो ये करते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने वही दीन नूह को दिया था, वही दीन मैंने ए पैगंबर आपको दिया है, और वही दीन इससे पहले मैं इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुका हूँ। तो वो कहते हैं कि यहाँ फिर जब ये कहा जाएगा कि अन अकीमुद्दीन, तो इसमें फिर शरीयत मुराद नहीं हो सकती। यानी ये एक और नाजुक बहस है, आ जाएगी सामने आप लोगों के, आप दीन समझ रहे हैं तो इसलिए बयान कर रहा हूँ, इससे असल मुद्दा पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी एक बहस है जो लोगों ने यहाँ की है कि यहाँ फिर उससे मुराद शरीयत नहीं हो सकती, क्योंकि शरीयत तो मुख्तलिफ रही है उनमें, तो इब्राहिम की शरीयत में और मूसा की शरीयत में थोड़ा थोड़ा फर्क रहा है, और कुरान मजीद ने इसको खुद बयान भी कर दिया है कि लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, कि हमने तुम में से हर एक के लिए एक अलग शरीयत और अलग मिनहाज मुकर्रर किया है। तो जब ये बात है तो फिर यहाँ शरीयत मुराद नहीं हो सकती, यहाँ फिर दीन के वो बुनियादी उसूल मुराद होंगे, यानी मा बादत तबियाती असासात होंगी, अखलाकी असासात होंगी जो मुश्तरक है। ये एक बहस है। अब ये बहस जो है इसको वहीदुद्दीन खान ने ताबीर की गलती में, पहली बहस तो बिल्कुल ठीक की उन्होंने, इसको भी जाहिर है कि उन्होंने, वो तो असल में अपनी किताब में ये बयान कर रहे हैं, यानी किताब का मुकदमा ये है कि मैंने जब शौरी तरीके से इस ताबीर को जांचने के लिए कदीम असलाफ को पढ़ा, बयान करते हैं ना उसके मुकदमे में, तो मुझ पर ये वाज़े हुआ कि वो कहीं और खड़े हैं और सैयद साहब कहीं और खड़े हैं, तो लिहाजा जाहिर है कि उन्होंने इसको भी बैन ही कबूल किया है, इस बहस को भी, और इसको बहुत फैला के उन्होंने ताबीर की गलती में बयान भी किया है कि यहाँ दीन से मुराद तमाम मुफस्सरीन ये लेते हैं, लिहाजा शरीयत तो यहाँ मुराद ही नहीं है, और सोसाइटी में जो कुछ नाफिज करना है वो शरीयत है, यानी जाहिर है उससे भी तर्दीद होती है उस पूरे मुद्दा की। तो उन्होंने इस सारी बहस को बयान किया है, इसकी मौदूदी साहब ने फिर बड़ी ज़ोरदार तर्दीद की, यानी ये जो आगे की सारी बहस है वो सारी की सारी जो है उसमें वो तर्दीद करते हैं, और बहुत सख्त लबो लहजे में वो ये बताते हैं कि ये जो कुछ बयान किया जा रहा है ये क्या चीज़ है। ये देखिए वो लिखते हैं, आप दूसरे सवाल को लीजिए, बाज़ लोगों ने देखा कि जिस दीन को कायम करने का हुक्म दिया गया है वो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान मुश्तरक है, और शरीयतें इन सब की मुख्तलिफ रही हैं, जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है लिकुल्लिन जालना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, इसलिए उन्होंने ये राय कायम कर ली कि ला महाला इस दीन से मुराद शरई अहकाम व जवाबित नहीं है, बल्कि सिर्फ तौहीद व आखरत और किताब व नबूवत का मानना और अल्लाह ताला की इबादत बजा लाना है, या हद से हद इसमें वो मोटे मोटे अखलाकी उसूल शामिल हैं जो सब शरीयतों में मुश्तरक रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी सतही राय है जो महज सरसरी निगाह से दीन की वहदत और शराय के इख्तलाफ को देख कर कायम कर ली गई है, और ये ऐसी खतरनाक राय है कि अगर इसकी इस्लाह न कर दी जाए तो आगे बढ़कर बात दीन और शरीयत की उस तफरीक तक जा पहुंचेगी जिसमें मुब्तला होकर सेंट पॉल ने दीन बिला शरीयत का नज़रिया पेश किया और सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की उम्मत को ख़राब कर दिया। इसलिए कि जब शरीयत दीन से अलग एक चीज़ है और हुक्म सिर्फ दीन को कायम करने का है ना कि शरीयत को, तो ला महाला मुसलमान भी ईसाइयों की तरह शरीयत को गैर अहम और इसकी इकामत को गैर मकसूद बिज़ात समझ कर नज़रअंदाज कर देंगे और सिर्फ ईमानियात और मोटे मोटे अखलाकी उसूलों को लेकर बैठ जाएंगे। اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے اس طرح کے قیاسات سے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہیں یا شرعی احکام بھی؟ قرآن مجید کا جب ہم تتبو کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ان میں حسب ذیل چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق بہت استقصاء کیا ہے مختلف جگہوں کا۔ اچھا، یہ دلچسپ علمی بحث ہے، اس لیے اس کے چند پہلوؤں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں دین کا لفظ بول کر اس میں شریعت بھی براد لی گئی ہے اس کو بیان کر دیا، حالانکہ اس سے اصل بات کی تردید نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن دین کا لفظ جب بولے گا تو اس میں شریعت نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اس سے مراد شریعت نہیں ہے، اور یہ چیز زبان کے عام قاعدے کے مطابق ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم لفظ کو اس کی جامعیت میں بولتے ہیں اور کبھی اس کے سیاق و سباق میں اس کو محدود کر دیتے ہیں، یعنی زبان کے لحاظ سے یہ آگے کی جتنی بحث ہے وہ اصول کے خلاف ہے۔ اس سے قطع نظر کہ مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے اس معاملے میں، یعنی میں قدیم اسلاف کی بات کو صحیح نہیں سمجھتا یہاں، لیکن میں ایک علمی پہلو سے بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو استدلال کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ پھر اسی طرح صحیح نہیں ہے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ مثال کے طور کیا کرتے ہیں، آیت انہوں نے نقل کی، حرمت علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا ہے اور خون حرام کیا ہے اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور آگے ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شریعت کی چیزیں ہیں، قرآن اس کو دین کہتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یہ میرے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہی نہیں ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی قدیم جو مفسرین ہیں ہمارے سب کا اتفاق ہے، جس طرح پہلی بات پر اتفاق ہے اس دوسری بات پر بھی سب کا اتفاق ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میرے نزدیک یہاں بھی زبان کا ایک سادہ اصول ہے جس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، اور ایک ظاہری چیز کو دیکھ کر یہ خیال کر لیا گیا کہ چونکہ یہاں دین کا ذکر تمام انبیاء کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان اقیم الدین کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مشترک دین کو قائم کرو۔ دیکھیں میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس سے واضح ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں زبان کی اصطلاح میں کہ لفظ کو اس کے محل میں رکھ کر تجرید میں استعمال کر لینا، اور اب آپ دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ۔ اب ذرا رک جائیے، اب دین پر الف لام، الف لام کو ہمیشہ اس کے عہد میں کھول لیتے ہیں، یعنی یہ عربی زبان میں بڑی عام طریقہ ہے۔ اب دیکھیں میں اس کو کھولتا ہوں، اس تاکید کے ساتھ کہ جو دین بھی میں نے تمہیں دیا ہے اسے اپنی زندگی میں قائم رکھو، یعنی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یعنی جب دین موسیٰ کو دیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اسے قائم رکھو۔ یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ میں نے ایک ہی دین دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اصول کے لحاظ سے ایک ہی دین دیا، یعنی وہ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جوہری فرق واقع ہو گیا ہے، وہ احکام کا تنوع ہے۔ تو اوپر جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے وہی دین تمہیں دیا ہے، وہی نوح کو دیا ہے، وہی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا ہے، دین ایک ہی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یعنی دین جو ہے وہ اپنے اصل میں، اپنے اصول میں بالکل ایک ہی ہے۔ تو اوپر کی بات بھی ٹھیک ہے، اور جب اس کے بعد یہ کہا کہ میں نے یہ ہدایت ان کو کی کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو اس کی میں نے تفصیلات بیان کی ہیں، جو بھی شریعت حدود سب اس میں شامل ہیں، ان کو اپنی زندگی میں قائم رکھو۔ تو اس لیے میرے نزدیک دوسری بحث کی تو ضرورت نہیں ہے، یعنی دوسری بحث اگر نہ کی جائے تب بھی مدعا بالکل واضح ہے۔ اصل مسئلہ ان اقیم الدین کا، یعنی دین کو اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھو، اس پر قائم رہو، اس کو اپنائے رکھو، یہ ہدایت دی گئی ہے۔ اس وجہ سے دیکھیے میں نے اس میں جملہ لکھا ہے، وہ یہ ہے، قرآن اسے دین کہتا ہے اور اس کے بارے میں انہیں ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے بالکل درست اور اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے۔ یعنی یہ ہے اصل میں اس کا ظرف، کہاں قائم رکھنا ہے، اپنی زندگی میں پوری طرح برقرار رکھے اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرے، یہ درست رکھنے کا جو پہلو ہے نا اس کا، اس کی تاکید کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دین کا ایک حصہ چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا۔ یہی ہدایت بالکل دوسرے اسلوب میں قرآن میں ایک اور جگہ، اے تسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یعنی اللہ کی رسی کو قرآن کے بارے میں کہا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، یہ بالکل ایسی ہدایت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس کو اپلائی رکھو، اس کو اختیار کیے رکھو. اب اگر یہ مدعا لے لیا جائے تو جو بات مولانا مودودی صاحب اقامت کے لفظ سے نکال رہے ہیں وہ تو نہیں نکلتی، لیکن وہ اب آگے ایک اور بحث شروع کر دیتے ہیں. وہ بحث یہ شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیے دین میں تو مجرموں کی سزاؤں کے حکام بھی ہیں، دین میں تو سیاست کے حکام بھی ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا. حالانکہ یہ بڑا سادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ دین کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، تو بھائی اب دین کا کنٹینٹ کیا ہے یہ بحث بات کی ہے. اگر اس دین میں کوئی حکم میری ذات کے لیے ہے تو اس کو اپناؤں گا، اگر کوئی حکم میرے بچوں کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا، اگر کوئی حکم دنیا کے لیے ہے تو اس کو اختیار کروں گا. اچھا، اور وہ جو حکم ہوگا ظاہر ہے اپنے شرائط اور حدود کے ساتھ ہوگا. اور اگر یہ سارے ہی احکام اس میں نہ ہوں، یعنی مثال کے طور پر دین میں کوئی حکم بھی سوسائٹی سے متعلق نہ ہوتا، تو تب بھی اس فعل کا استعمال بالکل ٹھیک. یعنی اگر مثال کے طور پر دین صرف سچ بولنے کا نام ہو تو تب بھی ٹھیک، اور اگر دین کے اندر تھوڑی دیر کے لیے انہی کا مدعا مان لیجئے، ایک جگہ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ اس کو پوری دنیا میں قائم کر دو، تو تب بھی ٹھیک. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فعل اقامت سے نہیں نکلتا کچھ بھی، یہ تو دین کا کنٹینٹ ہے نا، جو بھی ہوگا اس کے احکام وہاں سے لیے جائیں گے. یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ میں نے تم کو وہی دین دے دیا ہے جو سب پیغمبروں کو دیا ہے، اور اس کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ اسے برقرار رکھو، تو یہ تو ہم اب دیکھیں گے نا قرآن مجید کی طرف جا کے، پیغمبر کی طرف جا کے، کہ وہ دین کیا ہے. اگر کوئی اس میں یہ حکم بھی ہوا، مل گیا ہم کو یہ حکم اس میں کسی اور جگہ، گویا جو بات مولانا مودودی کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرو، اس کے لیے انہیں دین کے کانٹینٹ میں اس کا حکم الگ سے دکھانا چاہیے. اگر وہ ہوگا تو وہ شامل ہو جائے، اور اگر نہیں ہے تو اقامت کے فعل میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بنیاد پر دنیا میں اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کا حکم ثابت کیا جا سکے. یعنی یہ فرق جو ہے یہ واقع ہوگا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک اور فعل میں بھی انہوں نے، اس سے ذرا تھوڑا سا اور وضو ہو جائے گا کہ یہ غلطی کتنی بڑی غلطی ہو. یہاں بھی دیکھیے بہت بڑی ہو گئی. یعنی ایک چیز جو اصل میں میری زندگی سے متعلق تھی کہ مجھے زندگی میں دین، میری زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کے احکام انفرادی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یعنی مجھے کہا گیا ہے کہ تم دین کو برقرار رکھو اپنی زندگی میں، اگر میری زندگی کے بارے میں جو احکام دیے گئے ان میں سے کوئی چیز خارج سے بھی متعلق ہوتی ہے تو وہ آئے گی اس کے اندر، لیکن اس کے لیے الگ سے حکم ثابت کرنا پڑے گا. یعنی دین کے کنٹینٹ میں بتانا پڑے گا کہ کوئی حکم موجود ہے. نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر دین میں دو اخلاقی احکام ہیں تو دین اتنا ہی ہوگا، اور اس ہدایت کا منشا، مدعا اور مقصد پورا ہو جائے گا. مثلا دین میں اگر دو باتیں ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، میں نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا، تو ان اقیم الدین کا مدعا ادا ہو گیا. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی احکام موجود ہیں تو ثابت کر دیجئے. پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ میری ذات سے متعلق ہوں گے تو پھر اس حکم کے اندر آئیں گے. کیسے؟ اس بنیاد پر نہیں کہ یہ فعل اقامت میں شامل ہے، اس بنیاد پر وہ دین میں شامل ہے. یعنی یہ گویا بات. اچھا، اب دیکھیے یہ متعلق کا معاملہ جو ہے، جو میں نے کوشش کی کہ سادہ کر دوں اس بات کو، یہ ایک اور جگہ بھی اسی طرح ہے. قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی تم ایک بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، صحابہ سے کہا گیا ہے، جسے لوگوں پر دین کی گواہی دینے کے لیے اٹھایا گیا ہے. اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے، تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو یا بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس میں بھی وہی مسئلہ ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. ایک مدعا یہ ہے، اور ایک مدعا یہ ہے کہ تم دوسری قوموں اور دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سید صاحب نے دوسرا مطلب لیا اور مسلحانہ جہاد کی بنیاد اس آیت کو قرار دیا کہ چونکہ ہم کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس کے لیے ہم جہاد کرتے ہیں. تو انہوں نے تعبیر اختیار کی کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد. مدافعانہ جہاد تو واضح ہے، یعنی کوئی حملہ کر دے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں. مسلحانہ جہاد کیا ہے؟ معروف کو قائم کرنے اور منکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے جہاد کرنا، اسی آیت سے لیا ہے، حالانکہ وہاں بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا، یہ بات کہ فعل بعض اوقات اپنے متعلق کو اگر غلط متعین کر دے تو کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی کی ایک مثال سورہ حدید کی وہ آیت ہے جس میں کہا گیا نا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے یہ قرآن یعنی حق و باطل کی میزان نازل کی، لیکوم ناس بالقسط. اب دیکھیے، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. اس میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے کہ کس معاملے میں، تو سید صاحب نے اس کے معنی یہ لیے تاکہ لوگ دنیا میں انصاف پر قائم ہو جائیں، کسی پر ظلم نہ کریں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تعبیر ثابت ہوتی ہے نا پھر اس سے، یعنی یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کو لے کر تم لوگوں کے اندر اس کا نظام قائم کرو اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. حالانکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ لاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، یعنی دین کے معاملے میں کوئی اینچ پیچ باقی نہ رہے، بات سیدھی ہو جائے، لوگ حق کو سمجھ لیں، جان لیں کیا چیز ہے. تو وہاں بھی متعلق کا اصل مسئلہ ہے، یعنی یہ قرآن میں نے تم کو دیا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یقوم الناس بالقسط کو واضح کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق و باطل کا فیصلہ کیا جا سکے. اور پیچھے کا جملہ بتا رہا ہے کہ قرآن ایک میزان اور ترازو کے طور پر نازل ہوا ہے تاکہ اس کی کسوٹی پر پڑھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی جو لے یقوم الناس بالقسط ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو ظالین اور مغضوب علیہم نے بے اعتدالیاں پیدا کر رکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں ساری کی ساری، اور آدمی ٹھیک جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے. تو یہ مختلف مقامات ہیں جن مقامات میں بالکل اسی طرح ہوا ہے کہ فعل کا جو متعلق ہے اس کو غلط متعین کر دینے یا نہ ہوتے ہوئے اس کو مان لینے کے نتیجے میں مدعا بالکل دوسرا ہو جاتا ہے. تو انقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دین کو تم اپنی زندگی میں اختیار کرو، اپنائے رکھو، اس پر پوری طرح قائم ہو جاؤ اور اس کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہونے دو. لا تتفرقوا فی، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی کچھ دین کی بات لے رہے اور کوئی کچھ لے رہے، اور کوئی اس کو ایک مطلب میں لے جائے اور کوئی دوسرا مطلب میں لے جائے. دین جیسے ہے ویسے کا ویسا اسے اپنی زندگی میں اپنائے رکھو، یہ مدعا ہے اس کا. اس عبادت کے لیے، یعنی یہ بحث یہاں سے ہوئی تھی کہ اللہ اور بندے کے درمیان عبد و معبود کے اس تعلق کے لیے یہ عبادت، جب ماں عبادت طبیعتی اور اخلاقی اساسات متعین کرتی، براسم طے کرتی اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی پہلے ہم نے یہ جانا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، وہ عبادت ہے. اب یہ جانا کہ عبادت دین کی اگر حقیقت ہے تو یہ حقیقت جب ایک خصوصی ظہور پیدا کرتی ہے اور اس کو دین کہا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا. اب کیا ہے اس عبادت کے لیے، یعنی ہم نے یہ بیان کیا نا کہ دین میں اصل میں ایک ماں عبادت طبیعتی اور اخلاقی اساسات ہوتی ہیں اور دوسرے حدود و قیود ہوتے ہیں. اس عبادت کے لیے جو ماں عبادت طبیعتی یعنی میٹافزیکل اور اخلاقی اساسات مورل ویلیوز خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں، انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود کو الکتاب سے تعبیر کرتا ہے. یعنی قرآن کی دو اصطلاحوں کی وضاحت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک زبان کی غلطی عام طور پر ہوئی، چونکہ کتاب کا لفظ بک کے معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے اور خاص طور پر قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا عمومی غلبہ ہو گیا. درحال کہ قرآن میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جن میں یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ضابطے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، خط کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ چیز چونکہ غلبہ پا گئی تو اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس کو واضح کیا جائے. اس عبادت کے لیے جو ماں عبادت طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں، انہیں قرآن الحکمہ کہتا ہے. یعنی ماں عبادت طبیعتی اور اخلاقی اساسات جو ہیں اصل میں ایک ہی چیز ہے، یعنی ایمان ہے، اور ایمان سے کچھ اخلاقی تقاضے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جب اللہ کو مان لیتے ہیں تو اس کی عبادت کا تقاضا اخلاقی لحاظ سے پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک چیز کو ماننے سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقی اقدار ہیں. ان دونوں کے مجموعے کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے. اس عبادت کے لیے جو مابعدت طبیعتی اور اخلاقی اساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں انہیں قرآن الحکمہ اور اس کے مراسم اور حدود و قیود، یعنی جہاں آگے قانون ضابطے بیان ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اتنا سا ضابطہ ہی کیوں نہ ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے تین رکعتیں، تو ایک بن گئی نا، رسم بن گئی، متعین ہو گئی، حد بن گئی، تو جب یہ قانون کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کو الکتاب کہتا ہے قرآن مجید. یہ بات قرآن مجید نے کئی اسالیب میں واضح کی ہے. یعنی قرآن کا جو طریقہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو چونکہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بیان کرے گا، وہ اس کو پھر مختلف جگہوں پر استعمال کرے گا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. مثلا آپ یہ آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ اصل میں دین دینے کے لیے آئے ہیں، وہاں قرآن مجید نے بیان کیا نا آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور اس کے لیے انہیں قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ وہاں بیان کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات وہاں پر تزکیہ اور تلاوت آیات بیان ہوئی ہے، مقصد بھی بیان ہوا ہے اور وہ بھی، چونکہ یہ اصل کانٹینٹ نہیں ہے دین کا تو یہاں اس کو نکال دیا، یعنی تاکہ وہ بات واضح ہو جائے کہ اصل یہ ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر الکتاب اور الحکمہ نازل فرمائی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی دو ہی چیزیں رہ گئیں. وَعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، یہ دیکھیے پھر یہ وہی بیان اور تفسیر کی باو، تیسری چیز نہیں ہے، اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے. یہ اس قدیم عربی کے مسائل ہیں، یعنی ایک ہی جملے کے اندر ایک واو جمع کے لیے استعمال ہو گئی اور ایک تفصیل اور تبیین کے لیے استعمال ہو گئی. تو اب تفصیل اور تبیین کی جو واو ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سے سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ علمکم ما لم تکن تعلم. تو دیکھیے اب یہاں پر تو پرانے قدیم لوگوں کو تو کوئی غلطی پیش نہیں آئی، اس کی وجہ یہ کہ کوئی اور معنی بنتا ہی نہیں اس میں، لیکن اسی سے بریلوی حضرات نے ایک پورا کا پورا مدعا بیان کیا کہ جو چیزیں حضور نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے سکھا دی، یہاں تک کہ دنیا کے مکھی اور مچھر کی تعداد بھی بتا دی. ظاہر ہے کہ ایک تو ہو گئی نا کتاب، ایک حکمت، اور ایک علامہ کا معلم تو کن تعلم ہو گیا، تو یہ کچھ نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں وہ چیز سکھائی جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اسی کو دوسری جگہ بیان کیا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تم نہ ایمانیات سے واقف تھے اور نہ شریعت سے واقف تھے. اب وہاں دیکھیے الحکمہ کی جگہ الایمان کا لفظ رکھ دیا، یعنی دوسری جگہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، وہاں اس کی جگہ کہنا چاہیے ما کنت تدری مل حکمہ، یہاں کہا ہے کہ حکمت اور کتاب دی اور یہ تم پہلے نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور وہاں کیا کیا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، وہاں پر الحکمہ کا لفظ ختم کر دیا، کتاب کا رہنے دیا اور اس کی جگہ الایمان کا لفظ رکھ دیا. اچھا، اخلاقی اساسات کے بارے میں خود مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ تردد رہا کہ یہ کیا ہے، یعنی کیا یہ شریعت کی بنیاد ہے تو پھر کیا اس کو الکتاب کا حصہ ہونا چاہیے. تو میں اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن مجید اسی طرح کرتا ہے، یعنی جس طرح یہاں کیا نا، دیکھیے نا وہاں پہ لفظ ایک لفظ صرف بدلا، الایمان رکھا تاکہ یہ واضح ہو جائے. اب چونکہ وہاں ایمان کا ایک فرع ہے اخلاقیات، اس لیے وہاں اس کو نہیں بیان کیا، شریعت کو بیان کر دیا. تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ ایک مقام ہے پورا کا پورا جس میں، جو بالکل ویسا ہی مقام ہے جیسے تورات میں 10 کمانڈمنٹس جہاں بیان ہوئی، ویسا ہی مقام ہے، اس میں پورے دین کی اخلاقی اساسات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. ایک پورا مقام ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے پورے کے پورے دین کی بنیادی اخلاقیات، وہ صرف اخلاقیات ہیں، شریعت کی کوئی چیز بیان نہیں. یعنی اس کی ابتدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حق سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے، پھر اس کے بعد یتامہ، اقربا، یعنی سارے پہلو، حتیٰ کہ تکبر نہ کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں اس میں جتنی زیر بحث بیان ہو، ایک پوری پوری فہرست ہے. اور اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی، یعنی تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ اس میں شامل ہے. تو قرآن مجید کے ان مختلف مقامات کو جب آپ دیکھیں گے، یہاں بھی دیکھیے کہ قرآن کیسے اس کو واضح کرتا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تم پر الکتاب اور الحکمہ نازل فرمائی اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے. اب آگے دیکھیے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس الکتاب اور الحکمہ کو یاد رکھو. اب دیکھیے وہ علامہ کو معلوم تو کن تعلوم اڑا دیا، کیا نہیں ہے؟ یعنی اس طرح تدریج کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، یعنی وہ یا تو توضیح میں آ رہی ہیں یزکیہم، یا مقصد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، یتلو علیہم آیات ہی پیغمبر کے منصب کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور علامہ کا معلوم تو کن تالم اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ جیسے کہ قرآن نازل ہوا 2000 سال سے بنی اسماعیل چیزوں سے واقف نہیں تھے جس طرح سے اس نے بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان میں یا اس سے پہلے اگرچہ دینی اقدار موجود تھی دین ابراہیمی کی اور اس پہ عمل پیرا بھی تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت کچھ چیزیں مبہم ہو چکی ہوئی تھیں۔ اس کے بالکل برخلاف جو دوسری شاخ ہے بنی اسرائیل کی، اس میں ظاہر ہے کہ انبیاء پیدر پہ آ رہے تھے، تو اس احسان کو بیان کیا ہے وہاں پر، تو یہاں دیکھیے اس کو بڑھا دیا اور یہ کہا کہ جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہ بیان کیا کہ اصل کیا ہے، کتاب اور حکمت جو نازل کی گئی ہے وہ ہے کتاب اور حکمت۔ یہ کتاب اور حکمت جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، یہ کتاب اور حکمت پیغمبر کی سنت میں صادر ہوئی ہے، اللہ نے یہ نازل کی، اور یہ نازل کی آیات الہی کی شکل میں، اس لیے تلاوت آیات، اور ان کا مقصد کیا ہے، تزکیہ، اور اس سے بنی اسماعیل پر کیا احسان ہوا، علمکم ما لم تکن تعلم، یہی بات جو ہے علمکم ما لکم تعلمون میں بھی بیان کر دیا، یعنی پورے کے پورے بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے بھی ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ یہ چیز ہم نے تم کو سکھائی۔ تو یہ قرآن مجید نے یہاں دین کا کانٹینٹ بیان کیا ہے، یعنی الحکمہ اور الکتاب، یہاں یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں الکتاب آپ عام طور پہ بولتے ہیں، بک کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شریعت کے معنی میں، قانون کے معنی میں ہے، جس معنی میں اس آیت میں آیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ سلیمان کے دربار میں وہ شخص تھا کہ جو چشم زدن میں تخت اٹھا کے لے آیا، تو وہاں بھی بالکل لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا، وہاں قانون خداوندی وہ قانون خداوندی جس کو سائنس دریافت کرتی، یعنی وہ قوانین جو کائنات میں کار فرما ہے، اور یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس میں، یعنی اتنا عام لفظ ہے کہ اگر اردو کا مزاج نہ ہو تو کتاب کے معنی میں لینے کے لیے قرینہ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ تو اصل میں قانون ضابطہ، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، بے تکلف قرآن استعمال کرتا ہے، وہ عدت کے لیے استعمال کیا، یہاں تک کہ عدت کا جو قانون ہے وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے، کیسے، بے تکلف استعمال، یبلغ الکتاب اجلا، یعنی اس طرح استعمال کرتا ہے، تو یہ اس کا مفہوم۔ تو قرآن مجید کے یہ مقامات ہیں، یعنی یہ دونوں مقامات جن میں قرآن مجید نے ان دونوں چیزوں کو بالکل متعین کر دیا ہے کہ اصل یہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان میں اس کی وضاحت، پھر سورہ بنی اسرائیل میں اخلاقیات کے آخر میں یہ کہنا کہ یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے۔ تو یہ سارے مقامات جن کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو میں نے یہاں نتیجہ نکالا ہے واضح ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ذرا لطیف چیز ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے میں تھوڑے تردد کی نوعیت ہو سکتی ہے، اگر کوئی بحث ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کر لیں گے۔ اس الکتاب کو وہ شریعت بھی کہتا ہے، یعنی یہ جو الکتاب کا لفظ استعمال کیا قانون کے معنی میں، تو اس کو قرآن مجید شریعت بھی کہتا ہے، یعنی شریعت بھی گویا ایک دوسری اصطلاح ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے قانون کے لیے، اس لیے تم اسی کی پیروی کرو اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ الحکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، الحکمہ کیا ہے، ایمانیات اور اخلاقیات، ظاہر ہے اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شریعت میں جھوٹ بولنا ٹھیک ہو اور دوسرے میں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ لیکن شریعت انسانی تمدن میں ارتقاء اور تغیر کے باعث البتہ بہت کچھ مختلف رہی ہے، یعنی شریعت جو ہے اس میں کچھ تو احکام وہ ہوتے ہیں جو اخلاقی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور کچھ احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو تمدن کے لحاظ سے تبدیل کرنا ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ بات تو کہی جا سکتی ہے اصول میں کہ حکومت لوگوں کی رائے سے قائم کی جائے، لیکن یہ بات کہ رائے کیسے لی جائے اس کے لیے ایک قاعدہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو تبدیل ہوتا رہے گا، وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو تمام پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی چیزوں میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی، بہت معمولی درجے کے تغیرات ہیں ان کے حالات کے لحاظ سے جو اللہ کرتے رہے ہیں، اس کو انہوں نے کہ یہ ہم نے کیا ہے، इसको बयान कर दिए, लेकुल्लिन जालना मिनकुम शरअतम व मिनहाजा व लौ शा अल्लाह लजालकुम उम्मतम वाहिदा, तुम में से हर एक के लिए हमने एक अलग शर मिनहाज मुकर्रर किया है, या नकरा इस्तेमाल हुआ है ना, और अल्लाह चाहता है तो तुम चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, यानी अगर अल्लाह चाहता तो एक कानून और एक शरीयत दे देता, लेकिन उसकी हिकमत तमद्दुनी हालात के लिहाज से इसकी मुतकाजी हुई कि वो इसमें फ़र्क करे। अच्छा, अब ये देखिए कुरान मजीद ने इस बात को कि वो किताब को कानून के मानी में इस्तेमाल कर रहा है और हिकमत का मुद्दा ईमानियात अखलाकियात और इस तरह की चीज़ें हैं, इसको एक और उसलूब से वाजे किया है, और मुझे चूंकि उसको यहाँ नकल करना था दीन की तारीख के मामले में तो वो भी मैंने आयत नकल कर दी है। इल्हामी लिटरेचर का मुताला करने से मालूम होता है, यानी आप जाहिर है कि अगर दीन का कंटेंट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ईमानियात और अखलाकियात एक और दूसरे शरीयत और कानून, तो इल्हामी लिटरेचर का मुताला करने से मालूम होता है कि तौरात में ज्यादातर शरीयत और इंजील में हिकमत बयान हुई है। ये जो आदमी तौरात को खोल के पढ़ेगा और इंजील को, यानी उसको जानने के लिए किसी बहस की जरूरत नहीं है, इंजील बिल्कुल खाली है कम बे शरीयत से, यानी कोई हुक्म भी नया नहीं है उसके अंदर, बल्कि हर जगह यह कहा गया है कि मैं तो जो तौरात की शरीयत है उसको पूरा करने के लिए आया और उसकी हिकमत उन्होंने वादे किया, यानी ईमान क्या है, ईमान के तकाजे क्या हैं, खुदा के साथ ताल्लुक क्या है, शरीयत क्या चीज़ है, यानी शरीयत की हकीकत क्या है, इस हकीकत को नज़रअंदाज करके अगर तुम उसको पढ़ोगे तो वो किसी दूर मुकाम पर तुमको ले जाएगी। मैंने कुछ हिस्से उसके पेश किए थे इब्तिदा में, याद होगा आपको, इंजील के, और ये बताया था किस खूबी के साथ पहाड़ी की आवाज़ में सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने शरीयत की हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है, तो वो उन्होंने बयान किया। और तौरात आप किताब इस्तिस्ना है, असल में तौरात आप बाइबल का कोई मजमुआ लें और किताब इस्तिस्ना को पढ़ डालें, यानी वो कानून से शुरू होती है, कानून पर खत्म हो जाती है, कानून ही कानून है, दरमियान में कुछ दो चार पांच फिक्रे आ जाते हैं कहीं कहीं कि जिनमें कुछ उसूली बातें कही, वरना सारी की सारी कानून है। और लफ्ज़ तौरात जो है इसके मानी भी यही है, यानी जैसे इंजील का मतलब बशारत है, इसी तरह तौरात जो है वो असलन कानून और शरीयत के लिए इस्तेमाल होता, तो उसका नाम भी यही बताता है। इल्हामी लिटरेचर का मुताला करने से मालूम होता है कि तौरात में ज़्यादातर शरीयत और इंजील में हिकमत बयान हुई है, ज़बूर इसी हिकमत की तमहीद में खुदावंद आलम की तमजीद का मजमूर है। ज़बूर जो है वो बेमिसल दुआएं हैं, और उसमें गोया यूं समझ लीजिए कि जैसे उस हिकमत के लिए एक बंदा हाथ उठाकर खड़ा हो गया है, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के मदामीर हैं, और कुरान इन दोनों के लिए एक जामे शाहपारा अदब की हैसियत से नाजिल हुआ है। अब ये जो बार बार कुरान कहता है ना कि हमने तुम्हें किताब और हिकमत दी है, या ये कहता है कि ये पैगंबर आया है और ये अल्लाह की आयात तलावत करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, तो उसकी वजह असल में यह है कि वो इस सारी तारीख की तरफ इशारा कर रहा होता है कि हमने जब दीन दिया तो तौरात में शरीयत दी, हिकमत को जो इंसानी फितरत में उसकी असासात उन पर छोड़ दिया गया, उसको बयान नहीं किया गया, बहुत कम चीज़ें हैं जो उसमें बयान हुई हैं तौरात के अंदर इस नौइयत की। यानी उस वक्त ये मालूम होता है कि इंसानी फितरत में अल्लाह पर ईमान, ज़ाहिर है कि वो तो शरीयत देते हुए भी ज़ेर बहस आएगा, लेकिन वो अपने पूरे मुक्तजियात के साथ ज़ेर बहस नहीं आता, औसाफ और सिफात के पहलू से कोई उस पर बहस नहीं है, इसी तरह अखलाकी मामलात भी वाज़े हैं, और यही मामला जो है वो इबादत और इस तरह की बुनियादी चीज़ों का है, तो तौरात में ज़्यादातर कानून बयान हुआ है और कानून ही से वो भरी हुई है। और फिर उसके बाद इंजील में आकर ये मालूम हुआ कि कानून ने तो लोगों को बिल्कुल यबूसत सदा कर दिया, वो छिलके ही को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं, उनके अंदर दीन की रूह ख़त्म होती चली जा रही है, ईमान की हकीकत ये बेमानी हो गई है, और कानून और ज़ाबते की मुँह शगाफियाँ जैसे हमारी उम्मत में भी हो गई हैं, ये चीज़ हो गई है। तो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने फिर वह मुनादी की है हिकमत की, यानी क्या कहने हैं उसके, आप पढ़ें किस कभी इंजील को, हालांकि वो जाहिर है कि उस सूरत में नहीं है, उसको रावियों ने बयान किया है, उसकी नौइयत बिल्कुल वही बन गई जो हमारे यहाँ हदीस की नौइयत है, लेकिन आदमी का ईमान जिंदा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी आला चीज़ है, ऐसी खूबसूरत चीज़ है। तो ये कुरान दो हुआ। अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लम के साथ क्या हुआ है, कुरान के साथ ये हुआ है कि दोनों को जमा कर दिया गया, यानी कानून और हिकमत दोनों जमा किए गए हैं, तो गोया यूं समझ लीजिए कि वो जामे है। इसी को बयान किया दूसरी जगह कि ये किताब मुहैमनन अलैह नाजिल हुई है, यानी जो पहले से किताब के नाजिल करने का सिलसिला जारी था इसने उसको समेट लिया है, इसके अंदर कानून भी आ गया है, इसके अंदर हिकमत भी आ गई है। इल्हामी लिटरेचर का मुताला करने से मालूम होता है कि तौरात में ज़्यादातर शरीयत और इंजील में हिकमत बयान हुई है, ज़बूर इसी हिकमत की तमहीद में खुदावंद आलम की तमजीद का मजमूर है, और कुरान इन दोनों के लिए एक जामे शहपारा अदब की हैसियत से नाजिल हुआ है, یعنی اس میں حکمت بھی ہے اور شریعت بھی. بقرہ اور نساء کی جو آیات اوپر نقل ہوئی ہیں ان میں قرآن سے متعلق یہ حقیقت نہایت واضح الفاظ میں بیان ہوئی ہے. وہ نساء کی اور بقرہ کی آیات پیچھے نقل ہو چکی ہیں جس میں کہا گیا نا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم اور وذکروا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ یعظکم بہ. تورات و انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذَا لَمْ تُقَلْ كِتَابْ وَالْحِكْمَ وَالتَّوْرَاتْ وَالْإِنجِيلِ, یعنی یہ پھر وہی خوبصورت باؤ ہے, ایک میں جمع کر رہی ہے دوسرے میں تفسیر کر رہی ہے. اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی, ورنہ چار چیزیں بن جائیں گی نا, یعنی میں نے تمہیں کتاب دی, حکمت دی, تورات دی, یہ نہیں ہے, تمہیں کتاب اور حکمت یعنی تورات اور انجیل دی, تو یہ بالکل لف و نشر مرتب ہے. میں نے اس کو مثال دی تھی نا اس کی, لف و نشر مرتب کا طریقہ اختیار کیا, یعنی پہلے دو چیزیں بیان کیا کتاب اور حکمت دی, پھر اس کے بعد کتاب کیا ہے تورات, حکمت کیا ہے انجیل, اس کو اسی ترتیب سے بیان کر دیا. تو جب اس طریقے سے ترتیب سے بیان کریں تو گویا مرتب لف و نشر کے طریقے کا اسلوب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے نا, تو اب کس وقت آنا ہے؟
مغرب 7:30 اور واپسی 7:45.